अब हुआ क्या कि जो दर्रे को खाली छोड़ दिया था या शिकस्त हुई थी ओहद में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी क्या? माल की मोहब्बत। तो अल्लाह ताला ने लोहा नरम देखकर एक और आयत बीच में रखी, हालांकि इसके बाद फिर गज़वे ओहद का तذکرہ आएगा। क्या? या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ईमान वालों को पुकारा जा रहा है। क्या? ला ताकुलु रिबा, मत खाओ सूद। कैसा? अदआफ़म मुदाआफ़ा, दुगने का दुगना, मल्टीप्लाई करके, जैसे मुरक्कब सूद जिसको आप बोल सकते हैं। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डर जाओ अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ। और अगर फलाह से भी नहीं कोई रग़बत हुई तो वत्तकुन्नारल्लती, तो डर जाओ उस आग से जो उद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई। ये पूरे का पूरा रुकू जो है ये गज़वे ओहद ही के वाक़यात के ऊपर मुख्तलिफ तरह से नज़र सानी है। चूँकि ओहद की नाकामी की कुछ वजूहात थी, जिसमें पहली वजह इस आयत में, जो अगली थी वो इससे अगली आयत में बताऊँगी। एक वजह जो थी वो माल की मोहब्बत थी। लोग माल को देख कर अल्लाह के नबी का हुक्म भूल गए, अपने अमीर की इताअत करना भूल गए। नतीजा क्या हुआ कि उस वक़्त के जो लोग थे उनको इसकी सज़ा मिली और इस्लाम को उसकी बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ी। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ जो उस वक़्त भी आम थी और आज के दौर में भी आम है, उसका तذکرہ कर दिया कि देखो ऐ ईमान वालो, सूद ना खाया करो। और ये आयत तरतीब के एतबार से सूरत बकरा से पहले नाजिल हुई थी। पीछे हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो सूद खाते हैं उनके साथ क्या होगा, उस पर डिटेल से कुछ बात हो गई थी। ये आयत उससे पहले थी, अल्लाह ताला जहन साजी कर रहे थे। आप देखिए इस्लाम के मिजाज में तदरीज है, ग्रेजुअलिटी है, एकदम नहीं वो ठंडे को गर्म और गर्म को ठंडा कर देता। अल्लाह ताला ने एक हल्की सी चोट लगाई, और कितने बार मौका वक्त पे लगाई कि देखो तुम इस माल के पीछे भागते हो, दुनिया में इस माल को दुगने का दुगना कर रहे हो। उस दौर में रिवाज ही ये था अदाफ व मुदाफ। बाज़ लोग आज इस आयत की तावील करते हैं, कहते हैं देखें अल्लाह ने मना किस सूद से किया, अदाफ व मुदाफा, दुगने का दुगना यानी मल्टीप्लाई। मसलन ये ऐसे ही है कि जैसे 2 × 2 या 3 × 3, वो कहते हैं प्लस नहीं जमा है, तो हम दुगना नहीं करते, हम थोड़ी रेशो रख लेते हैं। और आजकल तो सिर्फ 5% है, 10%, 8% है, तो वो जायज़ है। बात समझ में आती है कोई? तवीलात करे इंसान जितनी मर्ज़ी कर ले, उस दौर में रिवाज ही ये था कि कोई किसी को कोई पैसा दे रहा है, अगर वो नहीं दे पाता तो उसको कहता था 1 महीना गुजर गया तो अब जितने दिए थे उसको उसके डबल हो जाएंगे, 100 पे 100 लगेगा। 1 महीना और गुजर गया तो अब 200 पे 200 लगेंगे। ये होता था मुरक्कब सूद, जिसके ऊपर बात करके अल्लाह ताला ने अल्लाह डराया कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, मत ऐसी बातें किया करो कि जिससे तुम हराम को हलाल करार दे लो। और अगर फलाह पाना चाहते हो तो अल्लाह का डर दिल में आएगा। इससे क्या पता चली अमल की बात? पहली बात यह कि मुनासिब मौके पे नसीहत करनी चाहिए, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि लोहा नरम देख के फिर ज़र्ब लगाई जाए, वरना तो वो अपने ही हाथ के ऊपर बात आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी बात हमें इससे क्या पता चली कि हकीकत में माल की मोहब्बत जो है, बाज़ दफ़ा नेक दिल लोगों को भी अल्लाह के हुक्म तोड़ने पे मजबूर कर देती है। फिर अगली बात इससे क्या पता चली कि फलाह का रास्ता अल्लाह का डर है। अल्लाह के खौफ के ज़रिए से फलाह मिलेगी। जो लोग निडर ज़िंदगी गुजारते हैं ना, जो अपने आप को बस ऐसे रखते हैं कि जो हमने कह दिया, जो कर लिया, अब हमें कौन पूछेगा और क्या करेगा, तो फिर उनके लिए तो फलाह नहीं है। बस जब आप देखिए कि दुनिया में आप ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठा लेते हैं, मिसाल है कि यहाँ सूद की और इंटरेस्ट की बात है, तो इसके साथ तो दुनिया में बहुत कुछ मिलता है। देखें वैसे तो हम घर नहीं ले सके, अब इस तरह मिल गया, गाड़ी नहीं ले सके, मिल गई, मिसाल देती हूँ ना, तो फलाह को टैली कर लीजिए कि बज़ाहर इंसान सोचता है कि नहीं, अल्लाह ताला तो कहते हैं इस चीज़ को छोड़ोगे तो फलाह मिलेगी, हालांकि दुनिया में इसका अपोजिट है। तो फ़र्क इतना ही है कि करीब से चीज़ देखने और दूर से देखने में फ़र्क होता है। आज की जो चीज़ फलाह की सूरत में दिख रही है, वो कल के कर्ज़ों का बोझ और उसके बढ़ते बढ़ते एक हद तक इतना ज़्यादा हो गया कि इंसान की सेहत तक भी ख़राब हो जाए और वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, उसमें ओवरऑल कहीं भी फ़ायदा नहीं। और इस पर हम बात कर चुके हैं कि दुनिया में ओवरऑल जब یہ سود کا نظام چلا تو پوری دنیا کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہو گیا، چند لوگ ساری پالیسیز اور حکم بناتے ہیں، مال جو ہے سارا جمع ہو کے چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اور غریب سے غریب تر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جتنا اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیں گے اتنا ہی زندگی میں فلاح اور کامیابی ہوگی، اور جو بندہ اس کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے وہ سب کچھ پا کے بھی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے فرما دیا کہ تم ذرا اس جہنم سے ڈر جاؤ، وہ آگ وتک النار، اس آگ سے ڈرو، دیکھیے ذرا، اللتی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ اس سے بھی دو باتیں پتہ چلی، نمبر ایک، آگ اس وقت بھی تیار ہے، یعنی جہنم اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ جو اعدت کا لفظ ہے نا، یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے عربی میں، یعنی اس پریپیئرڈ کے معنوں میں، یعنی اس وقت بھی جہنم موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائی گئی تھی، اور احادیث کو جب ساتھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کے نیچے ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی گہرائی میں، لیکن جہنم وہاں موجود ہے۔ اور دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ لل کافرین، اصل میں جہنم جو بنی تھی وہ کافروں کے لیے بنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسلمانوں کو بھی شوق آتا ہے اور وہ زبردستی ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں، تو کسی اور کی چیز میں آپ اپنی آپ کو زبردستی داخل کریں گے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن جب ایک انسان اپنے آپ کو اس سے نہ بچائے تو پھر اس کا یہی خلاصہ ہے۔ یہاں پھر دیکھیے گا کہ سود کی آیتوں کے فوراً بعد جہنم کی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ چار مختلف سزاؤں کا تذکرہ تھا، حرام کا لفظ تھا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی بات تھی، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مٹانا چاہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات کی بات تھی، یہاں پھر آگ کی بات کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز زندگی میں جتنی بھی جلدی نکلے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دوسرا سبب جو احد کی شکست کا بنا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا حکم بھول جانا یا رسول کی بات کو نہ ماننا۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، یہ واو پچھلی بات سے بات کو ملا رہی ہے۔ پہلے کیا کہہ دیا تھا کہ مال کی محبت نہ رکھو، کیونکہ مال کی محبت ایک ذریعہ بنی تھی اس وقت، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ رسول کی نافرمانی۔ تو فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر دنیا کے فائدے لینے چاہو گے تمہیں فائدہ نہیں ملے گا، کچھ بھی خیر نہیں مل سکتی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ تم اللہ کے نبی کا حکم بھول گئے، تمہارے سامنے مال آیا تو تمہیں اپنا پیارا رسول بھول گیا۔ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ رسول پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن لوگ آگے ہی آگے بھاگتے جا رہے تھے۔ اور اگلی بات ادھر سے پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا رحم ملتا ہے۔ ہمارے ہاں معروف جملہ ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرے گا، اکثر لوگ بولتے ہیں، اور نیکیاں کر کے نہیں بولتے، گناہ کر کے بول رہے ہوتے ہیں اکثر، اللہ ماشاء اللہ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کا رحم کس پہ ہوگا؟ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اور لفظ اطاعت کو ہم پیچھے دیکھ چکے، تو واو عین اس کا روٹ ہے۔ تون کہتے ہیں کسی کام کو خوشی سے کرنا، ہیپیلی، ولنگلی۔ تو اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو حکم اللہ یا اس کا رسول دے دے پھر اس کو خوشی خوشی کرو، اس میں مارے باندھے نہ کرو، کیا مشکل ہے، اتنی مشکل ڈال دی، پھر یہ بات ماننی پڑے گی، پھر یہ ہو گیا، نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے دل کی خوشی بنا لو۔ پھر ایک اس میں مسئلہ اٹھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے تو الگ الگ اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ کہہ دیا جاتا وَأَطِيعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بعض لوگ اس پہ بھی بات سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ کی اطاعت ہے تو بس وہ رسول کی خود ہی ہو گئی، کیونکہ رسول نے کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات الخالق ہے، اور رسول انسان ہونے کے ناطے بہترین انسان، اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اللہ کے نبی نے اس میں ایک زیر اور زبر کا بھی اضافہ یا کمی نہیں کی، جیسا پیغام تھا ویسے ہی پہنچا دیا۔ وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، سورۃ نجم کی آیت 3 اور 4 میں آتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اس کے باوجود بھی نبی نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو کھول کے بتایا۔ مثلا دیکھیے کہ اب ہم یہ آیات جو پڑھ رہے ہیں، کیا صرف قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے آپ غزوہ احد کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے نا۔ یا اللہ کے نبی کی جو باتیں تھیں، جب تک ہم اس کو 7 احادیث اور سیرت میں نہیں لیتے، تو مراد کیا ہے کہ جس طرح تم قرآن کو مانو گے اسی طرح حدیث کو بھی مانو۔ آج اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی لوگ اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات کو قریب سے نہیں جانتے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے جو دین اسلام ہمیں ملا، اس کو بہترین طریقے سے ہم قبول کریں۔ ایک دوسری بھی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے زبانی دعوے جو ہوتے ہیں نا، یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے انسان کو عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب آیت نمبر 133 سے آگے انہی کاموں کی لسٹ ہے، اور میں تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے خود کو رکھ لیتی ہوں اس جگہ پہ، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ امر کے سیگے ہیں، حکم کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے پیارے پیارے احکامات جو سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنا دے تو ان کی وجہ سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا پیچھے سے اگر ساتھ ملانا چاہیں تو آپ آیت 130 سے ہی ایک چھوٹی سی لسٹ بنا سکتے ہیں۔ پہلا حکم کیا تھا؟ لا تاکلوا الربا، لکھ لیں تاکہ آپ کو پھر اینڈ پہ آپ کمپیریزن کرنا آسان لگے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا، گویا کہ مجھے اور آپ کو خطاب کر لیا، کال مل گئی۔ پہلا آرڈر کیا ہے آسمان سے؟ لا تاکلوا الربا، سود نہ کھایا کرو، دگنے کا دگنا۔ دوسرا حکم آیا واتقوا اللہ، تقوی، اللہ کا ڈر، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جسم کے ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ تیسرا حکم کیا آیا؟ واتقوا النار، آگ سے ڈرنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے ڈرنا چاہیے، بچنا بھی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے۔ پھر چوتھا حکم آیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ چلیے اب اگلا نمبر ڈالیے اور لکھیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو بھاگو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّتِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی۔ یہ اگلا حکم ہے وساریو، دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ اب ساریو سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے بھاگنا، سرت سین را عین کہتے ہیں سوئفٹ کو، بہت تیزی سے ایک چیز کی طرف جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھاگو، دوڑ بھاگ کرو اللہ کی طرف۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف اس کی تفاسیر کی گئیں۔ مثلا کچھ لوگ جو لفظ ساریو الی مغفرت من ربکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ فرائض کو ادا کرنے میں جلدی کرو، یہ ہے جلدی کرنا، بھاگنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اسلام لانے میں جلدی کرو، یعنی یہ نہیں کہ اب اسلام پہ غور کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح ابو عالیہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہجرت کرنا ہے، یعنی اگر سوچ لیا ہے نا کہ میں نے اب گناہوں سے ہجرت کرنی ہے تو اب کر لو، یا اگر ایسی جگہ کو چھوڑنا ہے جہاں نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، یا ایسی زندگی جو اللہ کی نافرمانی والی ہے تو اس کو چھوڑنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تکبیر اولا، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو تکبیر اولا میں شامل ہونے میں جلدی کرو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آخری رکعت میں جا کے ملو اور یہ کہو کہ کوئی بات نہیں، جماعت کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے، یعنی بھاگنے کا معنی ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے میں جلدی کرو۔ پھر ایک اور مفسر ہیں، نام مفسروں کو بے شک نہ لکھیں آپ لوگ، امام دحاق ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جہاد ہے، کہ جب جہاد کا موقع آ جائے تو اس میں دیر نہ کرو۔ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد توبہ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں صرف ایک لفظ ہے ساریو، دوڑو جلدی کرو، اور کتنے ہم نے معنی دیکھے اس کے، کتنی مختلف تفاسیر ہمارے سامنے، فرائض کی ادائیگی، اسلام کی قبولیت، ہجرت کرنا، تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جانا، جہاد کا موقع ہے تو وہ کرنا، توبہ میں جلدی، یہ مغفرت میں سارے کے سارے کام آتے ہیں، کیونکہ یہ کام کرنے سے انسان اللہ کی بخشش کو طلب کرتا ہے۔ کیا ہم قرآن پاک کو بغیر سیکھے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کہہ دیں بس ساری ہو بھاگو، دوڑنا شروع کر دیں، یعنی رننگ کے معنوں میں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ بھاگنے کا لفظ جب آتا ہے تو ذہن میں صحیح کوشش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک کوشش وہ ہوتی ہے جو آپ ویسے بھاگتے ہیں، آپ روڈ پہ کھڑے ہوں اور بھاگنا شروع کر دیں، مقابلہ کریں، وہ بھی ایک دوڑ ہے۔ لیکن ایک دوڑ کیا ہوتی ہے؟ کوشش، اپنی زندگی کا جمود توڑو، تم کون ہو، اپنی قدر پہچانو، تم کیا کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین لوگ ہو، تمہیں تو اللہ نے لوگوں کے لیے بھیجا۔ یعنی انسان کو جب اپنی قیمت پتہ چل جاتی ہے نا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا، تم دنیا کے مٹی اور کنکروں میں کھو کے رہ گئے؟ نہیں، وساری الا مغفرت من ربکم، اگر اپنے گناہوں کی آگ جلا چکے ہو تو بھاگو۔ اب دیکھیے کہ بھاگنے کے معنی میں بھی ذرا غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں عموماً جو دوڑ ہوتی ہے نا، دوڑ کے مقابلے کبھی دیکھے ہوں گے، کھلاڑی کسی کا تصور کر لیں، ریسز ہوتی ہیں، ایک میراتھن ریس ہوتی ہے، ایک کوئی اور بھی کئی قسم کی ہوتی ہے نا، ان کو ذرا سامنے لائیں کہ جن کو بھاگنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرتے ہیں۔ آپ نے جب بھاگنا ہوتا ہے فزیکلی بھی، تو آپ کے ہاتھ میں بوجھ اٹھا کے بھاگنا چاہتے ہیں؟ میں تو اپنا پرس بھی چھوڑ دیتی ہوں کہ میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، فون بھی نہیں پکڑنا دل چاہتا کہ کیوں میں اس کو پکڑ کے بھاگوں، مجھے لائٹلی بھاگنا ہے۔ تو اگر انسان کو اللہ کی طرف بھاگنا ہے نا، اس کی بخشش کی طرف بھاگنا ہے، تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنا پڑے گا، کیونکہ جس انسان نے اپنے اوپر دنیا کے بوجھ لادے ہوئے ہیں نا، ہر وقت وہ اس کی دنیا اس کو بوجھل رکھے گی، اب یہ نہیں تو اب وہ نہیں، اب اس میں کمی نہیں اس میں نہیں۔ اب دیکھیے، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، آپ جتنی بھی خواہش رکھیں نا، اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی، گھر والوں کو خوش رکھنے کی، بیویوں کے نخرے دیکھنے کی، شوہروں کی خوشی کی، خوش نہیں ہوں گے، جنت نہیں بن سکتی یہ دنیا۔ بات کہاں بگڑتی ہے؟ جہاں ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جنت کی یہ خوبی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رینوویٹ ہوگی، کوئی چیز کم ہوگی نا، ساتھ ہی لگ جائے گی۔ درخت سے پھل کھایا، فوراً اس کی جگہ نیا پھل لگے گا۔ ہماری یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، لوگ ہانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے، وہ کام کر کے، سنگل شفٹ، پھر ڈبل شفٹ، پھر نائٹ ڈیوٹی، پھر میاں کے ساتھ بیوی جاب کرے گی، یا بیوی کے بعد بچے جاب کریں گے، بیٹیاں کریں گی، بیٹے کریں گے، جتنا مرضی بھاگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان چیزوں کی طرف بھاگنے کی بجائے، مال کی طرف بھاگنے کی بجائے، اپنے رب کی بخشش کی طرف بھاگو۔ اور ساری او کا لفظ جو نا، اس میں سین کے آگے جو الف لگی ہے نا، اس میں کہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ بھاگو۔ ایک آپ اکیلے ہی بھاگ رہے ہیں، آپ لوگ میری بات سے اتفاق شاید کریں گے کہ جب آپ اکیلے چل رہے ہوتے ہیں نا، بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، بھاگ تو بالکل نہیں سکتے، کہیں گے لوگ کہیں گے اس کو کیا ہوا ہے۔ لیکن جب دو لوگ ہوتے ہیں نا، تو بھاگنا آسان ہوتا ہے، چلنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں ایک دوسرے کا ساتھ لے کے بھاگو۔ یہاں دین کی طرف اگر بھاگنے کی بات ہے، اللہ کی بخشش کی طرف بھاگ ہے، تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ دوسروں کو نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے کرو۔ کیوں تھوڑی سی نیکی پہ راضی ہو؟ تمہیں سانس کیوں چڑھ جاتا ہے؟ تم کیوں پھولنے لگتے ہو؟ تم دوسروں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دو لوگ چل رہے ہو نا، تو آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ذرا تھکتا بھی ہے نا، تو ساتھ ہی دیکھے گا کہ دوسرا تو میرے سے چار قدم آگے چلا گیا، ارے میں پیچھے رہ جاؤں گی، فوراً قدم تیز ہوتے ہیں اور انسان آگے پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کبھی وہ آگے، کبھی وہ پیچھے، کبھی آگے پیچھے، بات چلتی ہے۔ تو دین کا سفر جو ہے، اس میں بھی کسی ایسے شخص کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں جو آپ سے تیز بھاگ رہا ہے، یہ شرط ہے، ورنہ آپ تھوڑا سا بھاگ کے کہیں گے آئی ایم فائن، اٹس گڈ۔ پہلی چیز ہے کہ اپنی کوئی منزل بنائیں۔ مثلا اگر ہم گھر سے نکل پڑیں اور ہم کہیں ایسی جگہ گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے، پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ کیونکہ ہماری منزل ہے، ہمیں کوئی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں وہاں۔ اور اگر منزل نہ ہونا، تو ہم کہیں گے بس یہ چھوٹا سا چکر لگا کے آج واپس چلتے ہیں۔ فرسٹ تھنگ، میک ڈیسٹینیشن، منزل بنائیں۔ اور مومن کی منزل کیا ہوگی؟ جنت نہیں، جنت کے رستے سے تو گزریں گے، اصل منزل ہے اللہ کی رضا۔ رادیتم مردیہ. ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں اگر اس چیز کو بنا لے کہ اللہ میں نے اس وقت تک آرام اور چین سے نہیں بیٹھنا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ تو مجھ سے راضی ہے. اب صحابہ کرام کو تو دنیا میں پتہ چل گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، عشر مبشرہ کے معاملے ختم ہو گئے. نبی کے ذریعے تو کوئی کہہ دے گا کہ یہ جنتی ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے مانیں گے. اللہ کے نبی نے کئی لوگوں کے بارے میں کہا، کبھی آپ کہتے تھے کل جو شخص جہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے، اور لوگ منتظر ہو جاتے تھے کہ دیکھیں گے یہاں سے کون گزر ہے. کبھی آپ 10 لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں یہ جنتی ہیں. آپ ہی کی زبان مبارک سے ان جو بدری صحابی تھے ان کے بارے میں ہوا کہ آج کے بعد کوئی بھی گناہ کر لیں تو ان کو نقصان نہیں ہوگا. پھر آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو تبوک کے موقع پہ کہا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. حضرت بلال کو آپ نے معراج کی رات دیکھا تو آپ نے کہا بلال تم جنت میں ہو. حضرت عمر کو آپ نے ان کے محل کو جنت میں دیکھا، آپ نے کہا عمر تم جنتی ہو. الحمدللہ اللہ کے نبی کی زبان سے تو بے شمار باتیں موجود ہیں، لیکن آج دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہمیں بھی پتہ چل سکتا ہے ہم جنتی ہیں؟ کسی کا خواب، کشف، ہاں کچھ بھی حجت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے فلاں نے خواب دیکھ لیا وہ جنت میں، اللہ کرے آپ کا خواب سچا ہو جائے، اللہ نے تو حقیقت میں بتایا کہ آپ جنت میں جائیں. ہاں عام لوگوں کو جنت میں جانے کی جو خبر سب سے پہلے آتھینٹک طریقے سے مل سکتی ہے نا، وہ اس کی موت کا وقت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے. اس سے پہلے بندہ کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھ سے اب راضی ہو گیا. حضرت عمر کیوں کہا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک باہر ہو، پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا جب تک کہ دوسرا پاؤں بھی جنت میں نہ چلا جائے. تو ساری الا مغفرت میں ربکم کا مطلب کیا ہے کہ دوڑ بھوک کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دم آپ کہیں گے اس کا مطلب کہ اللہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہ جس طرح اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے. آج راضی کر لیا اللہ کو ہم نے، دل کو بھی خوشی ہے، سکون ہے، آج بڑا اچھا کام اللہ نے کرا دیا، ہو گئے. کل کوئی ایسا غلط کام کریں گے پھر ناراض ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بڑی جلدی روٹھتا ہے، ہمارے کام بڑے برے ہوتے ہیں. ایک وقت اچھا کام کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اور واپسی پہ کوئی غلط کام کر کے آ جاتے ہیں. یہ ساری زندگی چلے گا، کبھی رضا کبھی ناراضگی. جو بندہ آخری وقت تک اللہ کی رضا میں رہے گا وہی ہے جنت میں جانے والا. پھر آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی گیمز ہوتی ہے نا، جب لوگ بھاگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کھلاڑی کو گیم سے نکال دیتے ہیں جو دوسرے کو دھکا دے دے یا گرا دے یا لیگ پلنگ کر لے. یہ گیمز کے اصول ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کی طرف بھاگنے والے اگر دیندار دوسرے دینداروں کو گرا رہے ہیں، ان کو دھکے دے رہے ہیں، ان کی برائیاں پیش کر رہے ہیں، یا ان کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا اللہ ان کو نیکیوں کی ریس میں رکھے گا؟ تو مت سوچئے کہ کسی کی لمبی لمبی تقریریں اور کسی کا کئی کئی گھنٹے پڑھنا پڑھانا اس کو جنتی بنائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح معنوں میں دین کی طرف آئیں گے، دوسرے دینداروں کے ہمارے دلوں میں عزت ہوگی، محبت ہوگی، اور بھاگنا ہے، بھاگنا ہے، ہر ممکن طریقے سے بھاگنا ہے، گناہوں سے دور بھاگنا ہے. اور الہ مغفرہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹوورڈز، طرف. ہم کیا کرتے ہیں اس کے برعکس؟ ساریو الہ، نعوذ باللہ، ساریو تو امر ہے نا. ہمارا حال کیا ہے کہ یسرعون الی الذنوب، ہم گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے دور بھاگنا ہے. مر ربکم، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مغفرت مر ربکم، کہ بخشش کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں. کرسچنز کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ پارڈن خریدتے ہیں، پارڈن کہتے ہیں معافی کو. ان کے کچھ سیکٹس ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہر کچھ مہینے کے بعد یہ پریسٹ کے پاس جاتے ہیں چرچ میں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو گناہ کیا میں اس کی معافی لینا چاہتا ہوں. واقعی بہت ہوتا ہے، 1000 والی معافی خریدنی ہے، 1500 والی، 2000 والی، وہ پیسے پے کرتے ہیں تو ان کے خیال میں پریسٹ اب ان کے لیے دعا کرے گا تو معافی مل جائے گی. بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ آ گئے. اللہ کہہ رہے مغفرت مر ربکم. کیا یہاں مر ربکم کے بعد رسول کا لفظ ہے؟ اوپر تھا تو یہاں بھی ہو سکتا تھا نا، تو کیا پتہ چلا کہ رسول بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن رسول اپنی زندگی میں کسی کے گناہوں کی معافی کی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اچھا اب کیا ہوا، آگے ایک آیت آئے گی پھر یہ مسئلہ وہاں انشاءاللہ اور زیادہ کھل کے آئے گا سورۃ نساء میں. آگے چلتے ہیں، بھاگنا ہے کس کی طرف؟ بخشش کی طرف. بخشش کہاں سے ملے گی؟ رب سے. اور کدھر بھاگو؟ وہ جنت اردوح سماوات والارض، اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی آسمانوں زمین جتنی ہے. عرض کہتے ہیں ویڈتھ کو، کہتے ہیں نا کپڑے کا عرض کتنا ہے، چوڑا حصہ. ایک معنی تو اس میں ویڈتھ کے معنوں میں ہے. اس کو بھی مفسرین نے دو طرح لیا، کہتے ہیں کہ اس پوری زمین کو سیدھا کر دیں، پورے آسمان کو سٹریٹ کر دیں تو جتنی لمبائی ہے نا تو جنت کی ویڈتھ اتنی ہے. تو لینگتھ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ویڈتھ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، لینگتھ زیادہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ کس سے آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت چوڑی ہے جنت وہ. لیکن عرض کا جو لفظ ہے نا، یہ قدر و قیمت کے لیے بھی آتا ہے، قیمت جیسے کسی چیز کی. تو عرض سے پھر مراد دوسرا معنی کیا ہوگا، کہ وہ جنت جس کی قیمت زمین و آسمان جتنی ہے. سمجھ رہے، یعنی جنت لینے کے لیے پھر اس دنیا کی ہر چیز بھی داؤ پہ لگانی پڑے تو لگا دو، پھر بھی سستا سودا ہے. اعدت للمتقین، اگلی بات پتہ چلی کہ جیسے جہنم اعدت للکافرین تھی، اسپیشلی میڈ فار دیم، تو اسی طرح جنت اعدت للمتقین، اسپیشلی میڈ فار متقین. یہی وہ آیتیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پڑھ رہے تھے. آپ کے رغبت دلانے کا انداز دیکھیے کہ جب لوگ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو جنت، دوڑو جلدی کرو. جیسے فوج میں بھی ہوتا ہے نا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کچھ اس طرح کی باتیں. تو آپ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی تھے آپ کے پاس سے گزرے، عمیر بن حمام ان کا نام تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت ہے جنت کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے. آپ نے کہا ہاں. کہا اللہ کے نبی کیا میں اس جنت میں جاؤں گا؟ اب وہ تو زبان نبوت تھی نا، سامنے کوئی پوچھ لیتا تو آپ نے کہا کہ ہاں تم جنت میں جاؤ گے. یہ بات سن کے اتنے خوش ہوئے، ہاتھ میں کھجوریں تھیں، تھیلے میں کھجوریں تھیں، کھا رہے تھے. ایک کھجور کھائی، دوسری کھائی، اور پھر کھجوروں کا تھیلا ہاتھ سے پھینکا، کہنے لگے کہ وہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کروں. اور جا کے کودے، شہید ہو گئے، بے دردی سے لڑے. جن کو جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، بتائیں ان کا دل اس دنیا میں لگے گا؟ آپ کوئی بہترین جگہ دیکھ آئیں تو پھر اس کے بعد آپ کو ایسی جگہ پہ رہنا پڑے جہاں بجلی پانی بھی نہ اور گندگی ہو، دل لگتا ہے؟ چند دن تو شوق سے آپ رہ لیں گے، اس کے بعد سارا شوق ختم ہوگا. جن کو وہ جنت دکھتی ہے نا وہ ایسے ہی بھاگتے ہیں. انس بن نظر ایک صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور وہی ہوا کہ جا کے لڑے، اتنے زخم ان کے آئے کہ کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے چھوٹے. اور ان کی بہن نے ان کی یہ پوروں، انگلیوں کی جو پورے ہیں نا، اس کے ذریعے سے پہچانا تھا ان کی لاش کو. ان کو جنت کی خوشبو کیوں آتی تھی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کیا جنت بدل گئی؟ نہیں، ہماری دنیا جنت بن گئی. آج ہمارے گھر جنت، ہمارا کھانا جنت، ہماری فیملیز ہماری جنت، ہمارا نفس ہمارا جنت. ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اس دنیا کو جنت بنا دیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کون سی ہے؟ اعدت للمتقین. کن کو جنت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں جنت ملے گی خواہش رکھنے والوں کو، جنت ملے گی دعا کرنے والوں کو. لوگوں سے بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں بڑی خواہش ہے جنت کی. اگر ان دو چیزوں پہ جنت ملتی تو بتائیں کوئی بندہ دنیا کا ایسا ہے جو جنت سے باہر رہتا؟ کسی کو جا کے پوچھ لیں، جنت کی خواہش ہے؟ ہے. دعا ہے؟ ہے. تو یاد رکھے نہ تو جنت صرف خواہشوں سے ملتی ہے اور نہ صرف دعاؤں سے ملتی ہے. جنت کس سے ملتی ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والی زندگی، بچتے بچاتے. اس دنیا سے بس ایسے گزر جاؤ جیسے پانی کے اوپر سے کوئی گزرتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی لگتا ہے پاؤں کو، ٹھیک ہے، لیکن جو ہی تم نے پانی میں پاؤں ڈال دیے یہ پانی تمہیں ڈبو کے لے جائے گا. اس دنیا سے کھاؤ پیو، محبت کرو، گزرو، رشتوں کو دیکھو، نبھاؤ، لیکن اس میں اپنا دل نہ لگانا. اصل تو نعمت وہ ہے جس کی رغبتیں کی جائیں، جو جنت کی صورت میں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بھاگو، دوڑ لگاؤ. ایک جگہ آتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں چاہیے کہ انسان جلدی کرے، دوڑ لگائے، بھاگے. हम कहाँ भागते हैं। उसका सोफ़ा ऐसा, उसकी कुर्सी ऐसी, उसका मेज़ ऐसा, उसकी गाड़ी ऐसी, उसका बिजनेस ऐसा, उसके बच्चे ऐसे, करते करते दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। किसी का कॉल है, कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई कमी भी है फितरी तौर पे, तबई तौर पे, मतलब आप देखिए कि जिस्मानी वजाकता या रंग ढंग अच्छा नहीं है, तो अब जब बंदा उसकी वजह से अपने आप को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करता है ना, तो जो खूबियाँ उसमें होती हैं वो भी उससे चली जाती हैं। क्योंकि यहाँ कहा गया ना कि भागो दौड़ो, तो एक शुभ पैदा हो जाता है कि एक दफ़ा तो ये कहा जाता है जी कि दूसरों की चीज़ों पे ना नज़र रखो, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उसी को देखो। ला तमन्नो मा फद्दल अल्लाह बिही बादुकुम अला बाद, सूरह निसाई की आयत 32 में आता है। तो क्या किया जाए, दूसरों को ना देखा जाए या देखा जाए? तो इन दोनों बातों का अगर दरमियानी रास्ता कर लें तो वो ये है कि वो चीज़ें जो दूसरों को अल्लाह ने दी है ना, शक्ल, सूरत, रंग ढंग, माल दौलत, माँ बाप, स्टेटस, इसको तो बिल्कुल ना देखें। बस इस पे जो आपको दिया अल्लाह ने उस पे राज़ी रहें, जहाँ पैदा हो गए, जैसी शक्ल है, जैसा कद काठ है। लेकिन वो चीज़ें जो दूसरी अपनी मेहनत से कमाते हैं, नेकियाँ करते हैं, हज़रत अबू बकर और उमर का हर वक्त तकाबुल होता था। और जब तबूक के मौके पे हज़रत उमर अपने घर का आधा सामान लेके आ रहे थे, तो दिल में सोच रहे थे कि आज तो देखना अबू बकर से ज़्यादा नेकी हो गई मुझसे। ये नहीं कहते थे अबू बकर की ख़त्म हो, ये बुरी बात है। किसी की ख़त्म करके आप लें ये नहीं सही, आपके वो कर सकता है मैं क्यों ना करूं, लो वो इतना करता है मैं इससे भी ज़्यादा करूंगा। तो जब गए तो देखा कि अबू बकर साहब तो अपने पूरे घर का सामान ले आए। अब वो कितना था, मेरा ले हमारी क्लोज़ेट से भी छोटा होगा, कोई ट्रकों में नहीं गया होगा सामान, थोड़ा ही था जो था वो ही ले आए। कि अल्लाह है ही ये। तो उमर ने कहा कि आज मैं कह सकता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी उससे, अबू बकर से कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। ये तकाबुल जब आता है ना, तो फिर ये गम भूल जाता है कि मेरे कपड़े कैसे हैं, ये तो मैंने 10 दफ़ा पहनना है, ये जोड़ा तो उसने देख लिया है, ये जेवर तो मैच नहीं करता, है तो पहन लो, नहीं है तो गम ना करो, नया है तो भी खुश हो जाओ, पुराना है तो भी खुश हो जाओ। ये चीज़ बंदे को फिर दुनिया में खुश रखती है, वरना भागिए कहाँ तक आप भागेंगे। आप देखिए कि वही बात है कि तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन। जो बंदा अल्लाह का नहीं बनता ना, वो अपना भी नहीं बनता, इंजॉय ही नहीं कर पाता उस दौलत को। किसी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग जीने के लिए कमाते हैं और बस कमाने के लिए जीते हैं। भाई वो कैसे? वो ऐसे कि जल्दी जल्दी खाना दे दो, काम पे जाना है, अब जल्दी जल्दी सो जाएं, सुबह काम पे जाना है, जल्दी जल्दी कपड़े निकाल दो, मैंने मीटिंग में जाना है। ये जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्या हो रहा है? ये दूसरों माल की तरफ भाग रहे हैं ना। अल्लाह कोशिश से मना नहीं करता, लेकिन याद रखिए कि जब हम सब कुछ इस दुनिया में लेना चाहते हैं ना, तो मिलता या नहीं, वो है ही नहीं इधर। ये दुनिया तो बन बन के बिगड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने जो दे दें वो वहाँ है, उसको पाने की तलब। फिर इंसान को जान देनी भी अजीज़ होती है। फिर अगर हज़रत हंजला अपनी जान दे देते हैं, अपनी प्यारी बीवी को छोड़ के अल्लाह के नबी के पास पहुँच गए हैं, तो कोई मुश्किल नहीं लगता। फिर इंसान घर वालों को भी छोड़ सकता है, फिर माल भी। अब जॉब छूटती है तो छूटे, मैं क्या करूँ, मैंने तो अल्लाह का दीन सीखना है। स्कूल छूटा है तो छूटे, फिर मैं क्या करूँ, मैंने तो सीखना है। इसके साथ जो मिलता है उसको मैच कर लेना है, जो नहीं मिलता फिर इसकी कीमत पे नहीं लेना। अल्लाह दुनिया बनाने से मना नहीं करता, लेकिन आखरत की कीमत पे जो दुनिया बनेगी उससे तकलीफ़ होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बारे में कहा करते थे कि उमर, बाज़ारों के भाव ताव ने तुझे कितनी ही हदीसें सुनने से महरूम कर दिया। हालांकि उनका हाल ये था कि अपने नेबर के साथ बारी लगाई हुई थी। एक वक्त में वो अल्लाह के नबी की महफिल में बैठते थे, सीखते थे, तो ये जाके काम करके आते थे, फिर जब वो आते तो ये चले जाते और रात को बैठ के मुज़ाकरा करते, तुमने क्या सुना, तुमने क्या सुना। फिर भी कहते थे कि उमर, तुझे दुनिया के कामों ने गाफिल कर दिया। फिर हज़रत अबू हुरैरा को याद करें, कितनी तड़प थी उनके दिल में, दीन की, नेकी की मोहब्बत थी, कि खाना नहीं खाने उठ के जाते थे कि कहीं नबी कोई बात कह दे और मैं सुन ना सकूं। और काल रसूलुल्लाह के बाद अबू हुरैरा के नाम के बीच में किसी और का लफ्ज़ आ जाए। ये होते हैं वो लोग जिनको गम आते थे, जो तड़पते थे। और ऐसे ही लोग फिर हकीकत में अल्लाह ताला की नज़रों में भी प्यारे और बनते हैं, और अल्लाह हमें इसमें कर दे। आप कहेंगे आज तो ये नहीं हो सकता, वो तो अशरा मुबशरा गुजर गए, जन्नत में तो वही जा सकते थे। हरगिज़ ऐसा ना सोचें। अगर कल के दौर में अबू बकर थे ना, तो आज के दौर के भी अबू बकर होंगे, आज के दौर के उमर को भी होंगे। हर दौर का अबू बकर फ़र्क होता है, हर दौर का उमर फ़र्क होता है। हालात के मुताबिक अल्लाह सुबहान तआला लोगों को نیکیوں کے موقع دیتے ہیں، اور جو بندہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جنت مل جائے گی. اور اگر انسان تکبر والے دل سے ساری زندگی عبادت کرے، ایک سجدے کا حکم ملا آدم کو، ابلیس انکار کر کے جہنمی بن گیا. کبھی تکبر نہ کریں، کبھی بڑائی نہ کریں، اور کیا کریں؟ کیا جنت کی قیمت اتنی ہے؟ نہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیفوں میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. کیونکہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے کہ ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں سے بات شروع تھی، اب اسی لسٹ میں اگلی چیز ڈال لیں. کیا کرنے کے حکم ہو رہے ہیں؟ ساری الا مغفرت من ربکم کے بعد اب کیا کہا؟ الذین ينفقون. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ متقی ہوتے کون ہیں. پچھلی آیت میں بتا دیا کہ جنت اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار ہو گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جی متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کا نام متقی ہے، جن کا نام محمد ہے، جن کا نام اللہ والا ہے؟ نہیں. اللہ زینہ، لفظ اللہ زینہ اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑتا ہے. کون ہوتے ہیں متقی؟ اب یہاں پھر آپ 1-2 کر کے پوائنٹس لگا سکتے ہیں. متقین کی پہلی صفت، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشی میں بھی. یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی تو بکروں کی شامت آ گئی، کالا بکرا دے دو، وہ جی یہ ہو گیا، خواب دیکھ لیا برا تو بکرا دے دو، جاب چھٹ گئی تو بکرا دے دو. سرا بدرا، سر سرور سے خوشی. اچھے دن ہوتے ہیں جب اچھے کاروبار چل رہے ہیں، خوب آمدن ہو رہی ہے، تو وہ ان دنوں میں بھی اللہ کے راستے میں خوب دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ذرہ ضرر سے تکلیف آ گئی، کاروبار کمزور ہو گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، وہ پھر بھی دیتے ہیں. وہ ایسے نہیں دیتے کہ بس ناپ ناپ کے دو، تول تول کے دو. اور خاص طور پہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس میں چھوٹے چھوٹے سوال پوچھیں کہ اس میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ بھی نہیں، وہ خوشی سے دیتے ہیں. دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں، شاید آپ ان آیات کو انجوائے کر سکیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص کی پہلے کم آمدن ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بڑھا دیتا ہے. پہلے جاب کرتا تھا، پھر ہوتے ہوتے اپنا کام شروع ہو گیا، پھر بزنس بڑھا. کوئی فرق پڑتا ہے اس کی زندگی گزارنے کے اسٹائل میں؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ابتدائی دور میں جب لوگ جابس کرتے ہیں تو بہت تھوڑے دن پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، کماتے نہیں اس وقت، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ. پھر آہستہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہی انکم بڑھتی ہے نا، تو اس کا اثر انسان کے لائف سٹائل پہ دکھتا ہے. اب ذرا گھر مناسب ہو گیا، گاڑی اچھی لے لی، کپڑے اچھے پہن لی، ایک فطری بات ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے منع نہیں کرتا. اس چیزوں کو مقصد نہیں بنانا، باقی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہیں اس کو انسان اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرے. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ کیا ہے کہ اس دنیا کی کرنسی ہے روپے، پیسے، کرون، ڈالرز، پاؤنڈز، جو بھی کرنسی ہے، جتنے بڑھتے جاتے ہیں نا اتنا انسان کے لائف سٹائل میں اس کی ظاہر حال حلیے سے دکھتا ہے. بالکل اسی طرح جنت کی جو کرنسی ہے نا، وہ تقوی ہے. تقوی بڑھتا جاتا ہے نا، تو اس کا اثر انسان کی شخصیت میں ڈھلتا ہے، اس کی زندگی سے. وہ ساری پچھلی لسٹ کو دہرا لیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے، وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں جو اللہ کو نہیں پسند. پھر تقوی تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے اللہ کی اطاعت خوشی سے کرنے لگتا ہے. پھر اور تقوی بڑھتا ہے نا، تو وہ بھاگ بھاگ کے جنت کے کام کرنے لگتا ہے. پھر اور تقوی بڑھتا ہے نا، تو انسان خوشی خوشی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. پھر اور تقوی بڑھتا ہے، غم میں بھی خرچ کرتا ہے، پھر غصے پہ قابو پا لیتا ہے، پھر لوگوں سے معافی کرتا ہے. یعنی کسی کو نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا دیکھے تو خوش ہو کہ اس کی تقوی کی پے بڑھ گئی. اور جو لوگ تقوی کے بالکل سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو ہر وقت بیچارے رخصتیں ہی لے رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسے بھی ہے نا، فلاں بھی تو کہتا ہے، اب اتنی بھی سختی نہیں. جس کو دیکھے نا تو اس پہ رحم کھائیں، غصہ نہ کریں، رحم کھائیں کہ یہ مفلس ہے. جیسے بیچارے جن کے پیسے نہیں ہوتے نا، وہ جوڑ توڑ ہی کرتے ہیں، چلو یہ ملا لیتے ہیں، یہ پکا لیتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، اچھا پرانے کو نیا جوڑ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کیونکہ ان غریبوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ نیا نہیں خرید سکتے، وہ بھاری برکم چیزیں نہیں لے سکتے. बिल्कुल इसी तरह दिल के अंदर तकवा का अनाब बंदे की ज़िंदगी में असर दिखाता है, और अगर हमारी ज़िंदगियों में नहीं दिख रहा ना, तो मान लीजिए कि अंदर से मुफलिस हैं, ऊपर से बड़े बने हैं। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, भी ऐसे होते हैं, यानी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता लेकिन बड़ा साहूकार बना फिरता है, होता कुछ नहीं पास, उतने होते नहीं जितने दूसरों को बना बना के दिखाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने अपने ऊपर झूठा तकवा का मेयार डाला होता है। हम उनके जाहिर हाल हुलिये को देख के तकवा समझते हैं, हालांकि तकवा क्या है कि उसका असर इन नेकियों में दिखता है कि अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सराई वद्दर्रा। अब आप सोचें ज़रा, कितने मौके आते हैं खर्च करने के और हम नहीं कर पाते। चलें, हम जहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, यहाँ तो शायद कोई गरीब दिखता ही नहीं, कोई ऐसा आता ही नहीं नज़रों में जिसको देख के तरस आए, लेकिन आप सोचें आप दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, बेगर, सड़कों के किनारे भागने वाले, फिरने वाले, मासियाँ, कितनी गुर्बत है। दिल की खुशी से दें, और जब कभी कोई आपसे मांगे ना, तो बुरा मानने की बजाय ये कहे कि देना इसको अल्लाह ने था, बीच में मुझे मौका दे दिया नेकी का। जो अल्लाह हमें ज़्यादा दे सकता है, क्या वो दूसरे को पूरा पूरा भी नहीं दे सकता? दे सकता है। फिर होगा क्या कि जिसको देख के आपको गुस्सा आता था ना, फिर आगे मांगने, देखना आए हैं आप थोड़ी देर बाद कुछ मांगेंगे, लेकिन आपकी सोच बदलेगी, आप कहेंगे ये मांगने नहीं आए, ये मुझे नेकी का मौका देने आए हैं। और बेगिंग की मैंने बात की, तो किसी से एक बात सुनी कि किसी जगह एक फ़कीर काफ़ी दफ़ा वहीं खड़ा होता था, तो उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद उसको किसी दूसरी जगह देखा, तो कहा भाई पहले तो तुम फलां चौक पे खड़े होते थे, अब तुम वहाँ क्यों नहीं हो? तो उसने कहा हाँ, वो जगह मैंने अपनी बेटी को जहेज़ में दे दी। यानी बास ऐसे भी बैगर्स हैं, प्रोफेशनल बैगर्स जिसको आप कहते हैं, लेकिन आप ढूंढ के दे सकते हैं, कुछ वाकई ज़रूरतमंद है। ये एक बहुत बिग मसला है जो मैंने छेड़ दिया इधर, बस लोग कहते हैं क्या करें, सड़कों के किनारे खड़े होते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो देखिए पैसे ना दें, खाने की चीज़ दे दें, आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ हो, सेब रख लें, बिस्किट रख लें, कोई खाने की चीज़, क्योंकि ये गरीब छोटे छोटे बच्चे जो मांगते हैं ना, तो बाद दफ़ा पैसे जो आते हैं वो इनको थोड़ी मिलते हैं, वो आगे से चले जाते हैं, इनको कोई ऐसी चीज़ दे दे जो इनके काम की हो। जो अल्लाह के नाम पे मांगते हैं उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे दें, लेकिन जो नहीं सवाल करते, जिनको गुर्बत है, जो बेचारे मुफलिस हैं ख़ासतौर पे अपने घरों में, ख़ानदानों में, उनको ढूंढें और दें। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल से बात हो चुकी है पीछे, आगे भी कहीं मौका हुआ तो आएगा। आज तो हम मुत्तकी की पिक्चर को पूरा करेंगे कि क्या होता है मुत्तकी, कि खुशी और गम में खर्च करता है, और वल काज़मीन अल गैज़, गुस्से पे काबू पाने वाले, सुभान अल्लाह। कज़ूम, काज़म, काफ, ज़ोए, मीम इसका रूट है, बांधने को कहते हैं। ये नहीं कहा कि गुस्सा आता नहीं है, बल्कि ये कहा कि गुस्से पे काबू पाते हैं। जैसे प्लास्टिक की एक बोतल होती है ना, जिसमें लोग गर्म पानी डाल के तो थोड़ी सिकाई के लिए रखते हैं, उसका ढक्कन जो बंद हो करना होता है ना, यानी उसके लिए भी इसी से मिलते जुलते लफ्ज़ आते हैं। पता क्या चला कि गुस्सा तो आता है लेकिन उसको दबा के रखते हैं। अब ज़रा तसव्वुर में लाएं कि गर्म पानी की बोतल का जो ऊपर ढक्कन है वो खुल जाए तो क्या होगा, उबलता हुआ पानी गिरेगा ना। इससे भी ज़्यादा तबाही मचती है जब लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं अपने मातहतों पर। गुस्सा उबलता हुआ पानी है। कुजूम ये जो होती है ना, ये कुजूम, ये सांस की नाली को कहते हैं, क्योंकि इसको आप दबाएंगे तो जान चली जाएगी। गुस्से को दबाना कामयाब। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, पीछे तो गज़वे उहद की बातें थी, यहाँ अब ये इस किस्म की बातें आ गईं, युनफिकून फ़ि सर्रा, फिर काज़मीन अल गैज़, वलाफ़ीन अनिन नास। तो याद रखिए कि दुश्मनों पर फतह पाने से पहले अपने ऊपर फतह पाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग दुश्मनों को जेर कर लेते हैं, खुद को नहीं कर पाते। खुद पे फतह कैसे पानी है? सबसे पहली फतह आपने पानी है कंजूसी पे। दिल में बुखल है, कंजूसी है, माल की मोहब्बत है। इलाज बता दिया गया कि अल्लज़ीना युनफिकून फ़ि सर्राई वद्दर्रा, कि जाओ खर्च करो खुशियों में, गमों में, हर तरह करो। हाँ, जो इंसान दुनिया पर काबू पाना चाहता है ना, उसको नफ्स पे भी काबू पाना होगा, क्योंकि नफ्स तो बुराई पे माइल करता है। ये अंदर का जिहाद है, हर वक्त लगा हुआ है, हर वक्त ये जंग चलती रहती है। उसके बाद दूसरी फतह हमने पानी अपने मिजाज पर। मिजाज, मेरा मिजाज बड़ा गर्म है, मुझे गुस्सा बड़ा आता है, कहा जाओ इलाज करो, वल काज़मीन अल गैज़, गुस्से पे काबू पा लो। क्योंकि जब अपने गुस्से पे काबू पा लेगा ना, वो एक वक्त आएगा दुनिया पर भी काबू पा लेगा, और जिसको दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा बन के जीना है, वो कभी भी गुस्से के साथ और जल कुड़ के लोगों को दीन नहीं फैलाएगा। लिहाजा अल्लाह के दीन के बनना चाहते हो तो पहले गुस्सों पे काबू पाओ, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس میں گناہ کی رغبت ہے، تو کہا کہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، یعنی یہاں بھی انسان کے نفس کی بات ہے، پھر گناہوں کی جو بات ہے انسان کے اندر اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ، وہ لوگ جو کبھی فحش کام کر لیں یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبهم، بخشش مانگے اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور جو کوئی اپنے گناہوں پہ بخشش طلب کرے گا، یعنی کون ہے جو تمہیں معاف کرے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی بھی بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اگلی صفت کہہ کے ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اڑ نہیں جاتے ان کاموں پہ جو وہ کرتے ہیں، یعنی اصرار نہیں کرتے گناہوں پہ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی متقی کون ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے گناہوں کو دہراتا نہیں ہے، کبھی ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ کام کرنے والوں کے لیے خوبی کیا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی بخشش ہے، اسی کی طلب میں بھاگے تھے نا ساری ولا مغفرۃ ان میں، اور کیا وجنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کب تک رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ونعم اجر العاملین، یہ ہے اچھا اجر عمل کرنے والوں کا، اس لفظ عاملین کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے اچھا اجر عمل کرنے والوں کا، تو کیا پتہ چلا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہی پیغام کا لوہد والوں کو تھا، یہی پیغام آج دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے، اور یہی عادت پچھلوں کی تھی، قد خلت من قبلکم سنن، یہی گزر چکی عادت، یہی واقعات پہلی قوموں کے ہوئے، کیا کہ جن لوگوں نے یہ خوبیاں اپنائیں اللہ نے ان کی مدد کی، اور جنہوں نے اپنے اندر سے یہ باتیں نکالی اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، دیکھنا چاہو تو جاؤ، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر نظر ڈالو دنیا میں، جا کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا ہوا، ھذا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین، یہ تھا ایک پیغام، نصیحت، ہدایت متقی کے لیے، یہ خلاصہ ہوا، یہاں تک تلاوت سنیں گے اور انشاءاللہ پھر بعد میں اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے ساری خوبیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے، اور یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر لے آئے، اور ہم اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے والے بن جائیں، تلاوت سنیں گے،
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.